الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے اخیر میں مبعوث فرمایا اور آپ کی تشریف آوری پر نبوت کی تکمیل کا اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے قرآن پاک نے کبھی صاف اعلان کر دیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم النبیین کی مزید وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی خاتم میں کوئی نبی نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے اس کی یہ خصوصیت بتلائی ہے کہ وہ 100% سچا دین ہے۔ سچے دین کا کیا مطلب ہے؟ دین نام ہے انسان کی تعمیر و ترقی کے اس پروگرام کا جو انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کا نام ہے دین۔ انسان دو وجودوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ جسم کے بھی تقاضے ہیں، روح کے بھی تقاضے ہیں۔ جسم کی بھی بیماریاں ہیں، روح کی بھی بیماریاں ہیں۔ دین کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے جسم کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کا بھی انتظام کرے اور روح کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا بھی انتظام کرے۔ یہ انتظام صرف اسلام کے پاس ہے، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے اور انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, جتنا انسان کو ہم جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جان سکتا. ہم اس کے اندر کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. اصل میں انسان اس جسم کا نام نہیں ہے, اصل میں انسان ذہن کا نام ہے, سوچ کا نام ہے, فکر کا نام ہے. اور یہ سوچ, یہ فکر, یہ ذہن, یہ ساری چیزیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اور کب انسان کی کیا سوچ ہوگی, کس موقع پر انسان کا کیا ری ایکشن ہوگا, کیا رد عمل ہوگا, بسا اوقات خود انسان اپنے بارے میں ان باتوں کو نہیں جانتا. جب وہ اپنے ری ایکشن کو ہی نہیں جانتا تو اس کا علاج کیسے دریافت کر سکے گا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا ہے, اور بڑا عجیب لفظ ہے قرآن کا, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ اس سے قریب ہیں. وہ نس, وہ رگ جس پر زندگی کا دار و مدار ہے اور جس کے کٹ جانے کے بعد کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا, اللہ فرماتے ہیں وہ نس انسان سے جتنا قریب ہے, وہ رگ انسان سے جتنا قریب ہے, ہم اس سے زیادہ انسان سے قریب. اس لیے انسان کی مکمل تعمیر و ترقی کا پروگرام پروردگار عالم کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں. آپ کے دیے ہوئے تمام احکام اور آپ کی زبان سے نکلنے والے تمام ارشادات و فرامین کے سلسلے میں پروردگار عالم نے خود اعلان فرمایا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ وہ اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتے, وہ 100% وحی الہی کے ترجمانی کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہی بات نکلتی ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے سکھائی جاتی ہے. اور اللہ کے پاس سے یہ پیغام آپ کے پاس کیسے آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے سلسلے کو بیان فرمایا, علمہ شدید القوا ذو مرت فاستوى وهو بالافق الاعلى, ایک بہت طاقتور فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اور آپ تک پہنچاتا ہے, جس کو درمیان میں کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا, وہ بہت طاقتور ہے. اور وہ خود اللہ کے پیغام کو بھول بھی نہیں سکتا, وہ بہت ذہین ہے, بہت سمجھدار ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کا لقب دیا ہے اور روح الامین کا لقب دیا ہے. وہ ہے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, جو اللہ کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اور کتنی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے حضرت جبریل امین کو بھی واسطہ نہیں بنایا اور ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر القا فرمایا. تو انسان کی تعمیر و ترقی کا پروگرام دینا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. اسی لیے دنیا نے جب جب بھی انسانوں کی تعمیر اور انسانوں کی ترقی کے لیے کوئی پروگرام بنایا، حتیٰ کہ اللہ کے دیے ہوئے پروگرام سے سیکھ کر بنایا، لیکن اپنے آپ کو اللہ سے مستغنی کر کے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے کچھ کمی زیادتی کرنا چاہا، تو دنیا ہمیشہ ناکام ہوئی اور قیامت تک ناکام ہوگی. آج پوری دنیا میں جو آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور کسی بھی قوم کو، کسی بھی حکومت کو آزادی کے اس معیار پر پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج مجھے صرف اسی ایک نقطے پر روشنی ڈالنی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، بالہدا ودین الحق، یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ شاید ساری زندگی اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوتی رہے تو زندگی ختم ہو جائے گی، گفتگو ختم نہیں ہو سکے. ضرورت ہے کہ اب دنیا کے سامنے اس کے اہم پہلوؤں کی وضاحت کی جائے. اسلام نے آزادی کا کیا پروگرام دیا ہے، اور انسانوں نے اس آزادی کے نعرے سے خود انسانوں پر کتنا ظلم ڈھایا ہے اور ان کے لیے تباہی اور بربادی کے کیسے کیسے راستے ہموار کیے. آج کی اس مختصر سی ملاقات میں اس اہم ترین نقطے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کو سمجھیں کہ اسلامی جہاد کیا چیز ہے. ڈریے گا نہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو لوگ الفاظ سے ڈرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ شیطان کو بھی موقع دیا ہے اپنا کام کرنے کا، تاکہ وہ جن کو بہکانا چاہے، جن کو بھڑکانا چاہے، جن کو گمراہ کرنا چاہے، وہ ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وعدہ فرمایا تھا کہ میں ان انسانوں کو جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہیں گے ان کو تجھ سے بچانے کا بھی انتظام کروں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے، اور انسانوں کو ان کی بھلائی، ان کی کامیابی اور کامرانی، اور دونوں جہانوں میں ان کی سعادت اور فلاح و بہبود کا پروگرام بتلاتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے. لیکن ہر زمانے میں بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے تھے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کہنا مانے. عموماً حکومتیں ان کی مخالفت کرتی تھیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا کہ اللہ نے ان حکمرانوں کو، ان ظالم، جابر، مشرک، نافرمان، نفس کے غلام اور شیطان کے اعلی کار حکمرانوں کو پوری چھوٹ دی تھی، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ من مانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. پھر اخیر میں جب بعثت ہوئی امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا اب پاسا پلٹا جائے گا. اب اللہ کے دین کی حکمرانی قائم ہوگی، تاکہ انسانوں کے سامنے دونوں تصویریں آ جائیں. منمانی حکمرانی کا کیا نتیجہ تھا اور اللہ کے دین کی حکمرانی کا کیا نتیجہ نکلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک دنیا میں حکومتوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب دنیا کے حکمران، دنیا کے بادشاہ کسی ملک کو، کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو وہ صرف وہاں کی زمین کا اپنے کو مالک نہیں سمجھتے تھے، وہاں بسنے والے تمام انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے اور وہ بسنے والے انسان بھی اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتے تھے. جو فاتح ہوتا وہ گویا اس پورے ملک کا مالک ہو جاتا. یہ تھی جاہلیت، اور یہ تھا جاہلیت کا نظام حکمرانی، نظام بادشاہی. پھر یہ بادشاہ جب اپنے کسی درباری کو، اپنے کسی قریبی کو، اپنے کسی چاہنے والے کو کوئی علاقہ دیتے تھے تو وہ صرف اس علاقے کا مالک نہیں ہوتا تھا، وہاں بسنے والے تمام انسانوں کا مالک ہو جاتا. اسی لیے اس علاقے میں بسنے والے لوگ وہاں کی زمینوں پر محنت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن پیداوار کا مالک وہ شخص ہوتا تھا جس کو نواب کہا جاتا تھا، جس کو زمیندار کہا جاتا تھا، جس کو جاگیردار کہا جاتا تھا. یہ نوابی، یہ زمینداری، یہ جاگیرداری، یہ سب جاہلیت کی پیداوار تھی. اور ان محنت کرنے والوں کو خون پسینہ بہا کر اپنی ساری طاقت اور قوت کھپا کر زمین کا سینہ چیر کر غلہ اگانے والوں کو صرف اتنا دیا جاتا تھا کہ ان کی زندگی باقی رہے، باقی پورے پیداوار کے مالک زمیندار صاحب ہوتے تھے، جاگیردار صاحب ہوتے تھے، اور یہ سارے لوگ ان کے غلام ہوتے تھے. یہ تھا دنیا کا نظام حکمرانی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اعلان نبوت کے ساتھ ظلم کے اس نظام کو چیلنج کیا، اور آپ نے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، انسان کسی کے غلام نہیں ہے. آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے. ایسے ظالم حکمراں اس دعوت کو کیسے قبول کر سکتے تھے؟ اور جب تک ان ظالم حکمرانوں کو سامنے سے نہ ہٹایا جاتا اس وقت تک دنیا میں بسنے والے انسانوں کو آزادی کیسے مل سکتی تھی؟ تو ظلم کی ان دیواروں کو گرانے کا نام ہے اسلامی جہاد، انسانوں کو مارنے کا نام نہیں ہے، خون بہانے کا نام نہیں ہے، ظلم کی ان دیواروں کو گرانے کا نام. جس سواری پر آئے، گھوڑا تھا یا گدھا تھا مجھے اس وقت پورے طور پر، اب اس کو کہاں باندھیں؟ پہلے تو دربار تک اسی پر آئے، باہر اترے نہیں. جو درباری تھے انہوں نے دیکھا اور روکنا چاہا، تو انہوں نے کہا دیکھو میں خود سے نہیں آیا ہوں، میں درخواست دے کر نہیں آیا ہوں، تم لوگوں نے بلایا ہے اس لیے آیا ہوں، کہو تو آؤں ورنہ واپس جاؤں. اندر بادشاہ کے پاس اطلاع پہنچی، نہیں نہیں آنے دو، ہم نے ان کو بلایا. وہ اپنی ساری شان و شوکت کے ساتھ نہایت معروف، اور یہ اپنی ساری سادگی اور غربت کے ساتھ اللہ کے سوا کسی سے معروف نہیں ہے. اندر آئے، ادھر ادھر دیکھا، ایک موٹی سی تکیہ اٹھائی، اس کے ساتھ جانور کی رسی باندھی، اور اپنا نیزہ لے کر کے یوں، نیزے کی آنی نیچے، جہاں لگاتے وہاں قالین پڑ جاتی. کسی کا نقصان کرنا مقصود نہیں تھا، یہ بتلانا مقصود تھا، ہماری نگاہوں میں ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں ہے، یہ ظلم سے جمع کیا ہوا مال ہے. بادشاہ نے پوچھا آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا غلط فہمی دور کر لو، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. اللہ اکبر، یہ بات بالکل واضح تھی حضرات صحابہ کرام کے ذہنوں میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقصد، اس مقصد کی تکمیل کو انسانوں، اپنی امت کے حوالے کیا ہے، اب امت اس کی امانت دار ہے، اس لیے ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تھا. پہلا جواب دیا، کسی غلط فہمی میں نہ رہو، ہم خود سے نہیں آئے، اللہ ابتعثنا، حدیث میں یہ جملے ریکارڈ ہیں. اور کیوں بھیجا ہے اللہ نے؟ لنخرج الناس من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم انسانوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں اور ایک اللہ کا غلام بنائیں. پہلی بات، تم نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، ہم زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں آئے، ہم دولت لوٹنے نہیں آئے، ہم مال چھیننے نہیں آئے، ہم انسانوں کو غلامی سے آزادی دلانے آئے. اور تم نے انسانوں کو غلام بنایا ہے، اس کی وجہ سے زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں، دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی ہے. حیرت کی بات ہے، ایک کسان دسیوں ایکڑ زمین پر محنت کرتا ہے اور رکھی روٹی کھاتا ہے، چٹنی روٹی کھاتا ہے، اسے دو وقت پیٹ بھر کے کھانے کے لیے دال روٹی بھی نہیں ملتی. وہ دسیوں اور بیسیوں ایکڑ زمین پر کپاس اگاتا ہے اور اسے تن ڈھاکنے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں ملتا. زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اس کے لیے کتنی تنگ ہے، دنیا کی نعمتیں اس سے چھین لی گئی ہیں. ہم زندگی کی ان تنگیوں کو ختم کر کے زندگیوں کی وسعتیں دینے کے لیے آئے ہیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتیں دینے آئے ہیں. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے مذاہب ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے دین ہیں، انہوں نے انسانوں پر جو ظلم ڈھایا ہے، اس ظلم سے نکال کر کے اسلام کا عدل انسانوں کو دینے آئے ہیں، اسلام کا انصاف انسانوں کو دینے کے لیے آئے ہیں. اسی لیے حضرات صحابہ کرام کی جنگ اسی وقت تک ہوتی تھی جب تک سامنے ظلم کی دیوار باقی ہوتی تھی. جیسے ہی وہ ظالم سامنے سے ہٹے، یا انہوں نے سرنڈر کیا، یا انہوں نے ہتھیار ڈالا، حضرات صحابہ کرام عام انسانوں کے لیے مکمل رحمت و شفقت ثابت ہوتے تھے. یہ کام صرف صحابہ کا نہیں ہے، یہ کام قیامت تک امت مسلمہ کا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وفادار امتیوں کا ہے، وہ جہاں بھی ہوں جب بھی ہوں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے اس دن تو خون کی ندیاں بہ جانی چاہیے تھی. کیا کیا نہیں کیا تھا مکے والوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بدر میں، احد میں، احزاب میں کیسی کیسی سازشیں، کیسی کیسی دھوکے بازیاں، اور صلح حدیبیہ کے بعد کیسی کیسی وعدہ خلافیاں. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے آٹھویں سال 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور جب آپ نے دیکھ لیا اب مکے کے ظالموں میں ٹکرانے کی ہمت نہیں ہے، تو آپ نے بھی فیصلہ فرما دیا پھر ہمیں کسی کا خون بہانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کے ساتھ وہ لوگ تھے جن کے بھائی شہید ہوئے تھے، جن کے بیٹے شہید ہوئے تھے، وہ بیٹے تھے جن کے باپ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، جن کی مائیں بیوہ ہوئی تھی، جن کے گھر کی عورتیں بیوہ ہوئی تھی، جن کے گھر کے بچے یتیم ہوئے تھے. اور زیادہ پرانی باتیں نہیں تھیں، چند سال کے اندر کے واقعات تھے، اس لیے ان کو وہ سارے ظلم یاد تھے. مکہ قریب آ رہا ہے، ایک انصاری صحابی جن کے قبیلے کا جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، جوش میں ان کی زبان سے نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، آج ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا. ہمیں یاد ہے، بدر یاد ہے، احد یاد ہے، احزاب یاد ہے، ہمیں تمہاری غداریاں مکاریاں یاد ہیں، آج ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا. یہ اطلاع پہنچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور نے ان کو بلایا کہا جھنڈا واپس کرو، لیکن کسی اور کو نہیں دیا، ان کے بیٹے کو دیا تاکہ ان کی دل شکنی بھی نہ ہو، اور فرمایا جاؤ میری طرف سے اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج سب کو معاف کیا جائے گا، آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج رحمت کا دن ہے. آج دنیا دیکھے گی کہ مکے والے جس کو ستا رہے تھے وہ رحمت للعالمین ہے. جب مکے والوں میں ٹکرانے اور لڑنے کی ہمت نہیں رہی اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ اب ہم کو سزا دی جائے گی، اب ہم سے بدلہ لیا جائے گا، اب کوئی عدالت لگائی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم پاک میں سب کو جمع فرمایا اور آنے والے یہ سمجھ کر آئے کہ اب کوئی عدالت لگے گی اور ہم کو سزا دی جائے گی اور یہ انصاف ہوگا، یہ ناانصافی نہیں ہوگی. سب کو یاد تھا ہم نے کیا 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 ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. خاموشی چھائی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ماذا تظنون انی فاعل بکم اليوم، کیا خیال ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ مکے والوں نے نظر جھکائے جھکائے جواب دیا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ہمارے شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم سے ہم نے تو جو کیا ہم ایسے ہی تھے، لیکن ہمیں آپ سے بڑی امید ہے. فرمایا لا اقول لکم الا ما قال یوسف لاخوته اذهبوا انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم، آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم سب آزاد. طلقاء طلیق کی جمع ہے، طلیق، اور طلیق کہتے ہیں آزاد کیے ہوئے غلام کو. اس زمانے کا دستور تھا فاتح سب کو غلام بنا لیا کرتا تھا، مکے والے سمجھ رہے تھے اب ہم غلام ہوں گے، ہمیں بیچا جائے گا، ہمیں تقسیم کیا جائے گا، ہماری عورتوں کو بیچا جائے گا اور تقسیم کیا جائے گا. حضور فرما رہے ہیں نہیں نہیں، میں غلام بنانے نہیں آیا، میں تو انسانوں کو غلامی سے آزادی دلانے آیا ہوں. اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تسریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. کیا مطلب یہ ہے کہ آج تک کے سارے گناہ معاف، اب تم شریف انسان بن کر رہو، اب آئندہ جرم کرو گے تو سزا ملے گی. معافی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آئندہ جرم کرو گے تو اس کی بھی سزا نہیں ملے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پیغام دیا، اسلام آیا ہے انسانوں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے۔ یہ جو آج اقوام متحدہ کا آزادی کا چارٹر ہے نا، آزادی آزادی آزادی، یہ آزادی دنیا نے پہلی مرتبہ اس کا لفظ سنا تھا اسلام کے آنے کے بعد، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ کرام کے ذریعے۔ لیکن ان دین بیزاروں نے، ان خدا بیزاروں نے جب اس لفظ آزادی کو لیا تو بالکل مادر پدر آزاد ہو گئے۔ نہیں، آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ کے حکم سے بھی آزاد ہو جائے، اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے بھی آزاد ہو جائے۔ یہی آ کر فرق معلوم ہوتا ہے اسلام کا اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کا۔ انسانوں نے انسانوں کو جس قسم کی آزادی دی، پہلے تو سارے انسانوں کو غلام بنا رکھا تھا، اور پھر آزادی کے نام پر ایک مرتبہ پھر سے اٹھا کر کے شیطان کا غلام بنا دیا، عورتوں کو لباس سے آزاد کر دیا، مردوں کو اخلاق سے آزاد کر دیا، کردار سے آزاد کر دیا۔ ایسی آزادی تو جہنم میں لے جانے والی۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہوگا، اور انسانوں کو شیطان کی اس نئی اور تازہ غلامی سے آزادی دلائے گا۔ آزادی انسانوں کا حق ہے، اور آزادی دینے کے لیے اسلام آیا ہے۔ مصر کے فتح ہونے کے بعد ایک صحابی کے بیٹے سے غلطی سے ایک جملہ نکل گیا تھا، ایک مصری نوجوان کو انہوں نے کوڑا مار دیا تھا، اس لیے کہ اس کا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا تھا، اور یوں کہا تھا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اپنا گھوڑا مجھ سے آگے بڑھاؤ، میں باعزت قوم کا فرد ہوں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا، وہ گورنر صاحب کے صاحبزادے تھے، گورنر صاحب کو حکم دیا اپنے بیٹے کو لے کر کے آئیے، اور اس مصری کو بلایا اور کوڑا ہاتھ میں دیا، کہا اس کو میرے سامنے مارو، اور فرمایا ممتا استعبدتم الناس، یہ حضرت عمر کا جملہ ہے، ممتا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، انسانوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے ان کو غلام کب سے بنا لیا۔ اسلام سے پہلے دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آج آزادی کے نام پر جو دوسری جہالت مسلط ہے، اور جس نے انسانوں کو برباد کر رکھا ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے گویا زندگی کا حق چھین لیا ہے، زندگی کی خوشیاں اور لذتیں چھین لی ہیں، دوبارہ انسانوں کو حقیقی آزادی سے روشناس کرانا بھی صرف اور صرف اللہ کے دین کے بس میں ہے، اور کسی کے بس میں نہیں۔ والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، اللہ کا دین سایہ تمام طریقوں پر، ہر عزم پر، ہر دعوت پر غالب ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ فیصلہ جتنا برا لگے، جتنا زور لگانا ہے لگا لیں، اللہ جب تک چاہیں گے ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔